بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. حضرت عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن سورج گرہن ہو گیا. انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبی نماز پڑھائی, طویل نماز پڑھائی. اتنی لمبی نماز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو صحابہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب کیا رکو ہی نہیں کریں گے. رکو کیا تو اتنا لمبا کہ لگ رہا تھا کہ اب اٹھیں گے نہیں, آپ رکو ہی کرتے رہیں گے. پھر اس کے بعد میں کھڑے ہوئے اس میں بھی اسی طرح سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو وہ بھی بڑا طویل. دونوں سجدے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل فرمائے, غرضے کے بڑی لمبی نماز تھی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ رہے تھے تو بار بار یہ الفاظ کہہ رہے تھے ربی الم تعدنی اللہ تعذبہم وانا فیہم, اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں ان کے درمیان رہوں گا تو ان کو عذاب نہیں دے گا. اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ فرما رہے تھے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا کہ جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا, اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا. کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو جیسے پہلی امتوں پر عذاب آیا ہے ہم پر بھی عذاب لا کر دکھاؤ، ہم پر بھی پتھروں کی بارش برساؤ، ہم پر بھی ایسے ہی آسمانی عذاب جو پہلے آتے رہے ہیں، آندھی بارش طوفان اور تباہ کن ہوائیں، ایسے عذاب ہم پر بھی لاتے رہے، لائیے آپ. تو اللہ نے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں بہت بڑی گستاخی ہے ان کی، اور ایسی گستاخیوں کی بنیاد پر پہلی قوموں پر عذاب آ چکا ہے. نبیوں سے کریں عذاب لا کر دکھاؤ. لیکن انہیں ہم عذاب دو وجہ سے نہیں دے رہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے ذات گرامی خود ان میں موجود ہے ابھی، تو جب تک آپ کی ذات گرامی موجود ہے ہم ان پر عذاب نہیں نازل کریں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں استغفار کرنے والے لوگ بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی انہی میں گلے ہیں، اور خود کفار مکہ میں بھی اگرچہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ایک خوبی یہ تھی کہ جب وہ لوگ طواف کرتے تھے تو ان کی زبان پر ایک لفظ ہوتا تھا، غفرانک غفرانک غفرانک، اللہ مغفرت فرما ہماری، اللہ مغفرت فرما. اگرچہ مومن نہیں تھے لیکن ان کا یہ استغفار بھی، اجتماعی عذاب آتا ہے، عمومی عذاب آتا ہے، اس عذاب سے حفاظت کے لیے کافی رہا. استغفار ایسی چیز ہے. تو کافر بھی اگر استغفار کرتے ہیں تو فائدہ ہو رہا ہے، اگر ایمان والے استغفار کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا. ہمارے شیخ کے پاس میں ایک عالم آئے اور انہوں نے شیخ کے سامنے ایک بات کہی جو مجھے بھی بہت اچھی لگی اور شیخ بھی بہت خوش ہوئے. شیخ ان سے احوال پوچھ رہے تھے. جو آدمی جس قدر اللہ سے ڈرتا ہے، خائف ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کو اپنی کوتاہیوں کا اتنا ہی زیادہ احساس بھی ہوتا ہے، اس کو چھوٹی کوتاہی بھی بہت بڑی لگتی ہے. تو شیخ کے سامنے وہ اپنے حوال سنا رہے تھے، کہنے لگے حضرت میں تو بڑا گنہ گار ہوں اور بہت سے گناہ مجھ سے ایسے ہوتے ہیں کہ میں عذاب کا مستحق ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور ہر نماز میں آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ استغفار بھی ہے کہ ہر نماز میں میں استغفار کرتا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسی استغفار کی برکت ہے کہ میں اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا. وہ فرمایا لگے عالم شیخ کے سامنے کہ مجھے یہی خیال لگتا ہے، ورنہ میں تو ایسا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس ختم کر دیتا تھا، ایسا لگتا ہے. شیخ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، پھر انہوں نے استدلال میں یہ آیت پڑھی کہ حضور موجود ہیں تو عذاب نہیں دیا گیا، اور کفار مکہ سے ایک جملہ استغفار کا نکل رہا ہے، ایک کلمہ استغفار کا نکل رہا ہے، ان کو عذاب نہیں دیا گیا. تو ہم کسی نہ کسی درجے میں موحد ہیں، توحید کے قائل ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ ہی کی توفیق سے ہم نماز کے آخر میں پھر وہ استغفار بھی کرتے ہیں. اسی کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے عذابوں سے محفوظ رکھا ہے، اس کا کرم ہے. اس لیے استغفار کی بڑی فضیلتیں ہیں اور ہمیں استغفار خوب کرنا چاہیے. کثرت استغفار کا حکم ہے، استغفار کی کثرت کرو. قرآن کریم میں جا بجا اس کے فائدے ہیں. سورہ نوح کے اندر ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم استغفار کرو اپنے رب سے، انہ کان غفارا. استغفار معنی مغفرت چاہنا، معافی چاہنا. وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, تمہاری مدد کرے گا مال سے, بنین اولاد سے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, باغات اور نہریں تمہیں عطا کرے گا استغفار کی برکت سے, یعنی خوشحالی دے گا, سرسبز و شادابی پیدا ہوگی, خوشحالی آئے گی. اس لیے ہمیں استغفار بہت کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشا ہے, لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ دن میں روزانہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں. بعض جگہ 70 مرتبہ کا لفظ آیا ہے استغفار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہی کیا کرتے ہیں. کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں میرے دوستو کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہوتا, لیکن ہوتے رہتے ہیں, بے ادبیاں ہو جاتی ہیں, دل دکھا دیتے ہیں کسی کا, کبھی جانے انجانے میں بھی سامنے والوں کا دل دکھ جاتا ہے, پتہ نہیں لگ پاتا کہ یہ گناہ نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اکبر الکبائر ہے کسی کا دل توڑنا. مت کسی کا دل دکھا, مت کسی کی آہ لے, دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جائے ہے, عرش بھی ہل جاتا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے صاحب ہم تو کچھ کہتے نہیں, ہم کسی سے کچھ کہتے نہیں, کسی کا برا نہیں چاہتے, بس ہم تو ٹھیک ہیں. ہرگز کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے. اور اگر مان لو کچھ نہیں ہوا, پھر بھی ہمیں اتنی تو ضرورت ہے کہ اللہ پاک کا قرب خاص حاصل ہو جائے, جنت میں اعلیٰ درجات نصیب ہو جائے, اور اس کے لیے بھی استغفار بہت ہی ممت اور معاون ہے. استغفار کے ذریعے سے انسان اللہ کے مقامات قرب تک پہنچ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرماتے ہیں, تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ امت کی تعلیم بھی مقصود ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کے سب سے اونچے مقام پر تھے, اور معرفت کی چونکہ کوئی حد نہیں ہوتی, انسان جب استغفار کرتا ہے تو معرفت میں ترقی کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ استغفار کرتے تو معرفت کے جس مقام پر پہنچتے اس سے آگے پہنچ جاتے, لیکن دیکھتے کہ ابھی تو بہت مقامات ہیں معرفت کے, کیونکہ معرفت کا مطلب اللہ کی پہچان, گویا یہ اللہ کی ایک صفت ہے, اور صفات جو ہے غیر محدود ہیں, کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا علم غیر محدود ہے, کوئی حد نہیں ہے, ایسی معرفت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو ایک مقام پر پہنچتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ابھی تو بہت مقامات ہیں, پھر استغفار فرماتے, پھر اگلے مقام پر پہنچ جاتے, پھر استغفار فرماتے, پھر اگلے مقام پر, اور لیکن خیال کرتے ابھی تو بہت مقامات ہیں. تو استغفار کے ذریعے سے انسان معرفت کے اندر ترقی کرتا چلا جاتا ہے. گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں, اور کتنی بڑی بات قرآن نے بتائی, استغفار کے ذریعے سے خوشحالی آتی ہے. حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ, ہندوستان کے مفتی اعظم تھے, دیوبند کے بڑے مفتی تھے اور استاد عزیز تھے. مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں جب کوئی شخص آتا تھا اپنی پریشانیاں لے کر, کیسی بھی پریشانی, تو حضرت اس کو دو ہی ذکر عطا فرمایا کرتے تھے عام طور پر, کثرت استغفار, کثرت درود. درود شریف کی بھی یہی برکتیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور دنیاوی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں. تو ہم سب کو 300 دفعہ روزانہ استغفار اور 300 دفعہ روزانہ درود شریف کا معمول بنا لینا چاہیے. بہت سے لوگوں کا ہوگا بھی ماشاءاللہ ہمیں نہیں ہے تو بنا لو, 300 دفعہ. دونوں چیزوں کی کثرت کی ترغیب ہے, اور کثرت کم از کم 300 دفعہ میں ہوتی ہے. حد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کثرت جو ہے 300 مرتبہ سے حاصل ہو جاتی ہے. تو 300 دفعہ درود شریف اور 300 دفعہ استغفار روزانہ کا معمول بنائیں گے سب انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں استغفار جو بھی آپ کو یاد ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ بھی پڑھ لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی پڑھ لیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ ہے, اور مجھے یہ استغفار بہت پسند ہے, اس لیے کہ اس میں دعویٰ نہیں ہے. اس میں دعوے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے استغفر اللہ, میں استغفار کر رہا ہوں, معافی مانگ رہا ہوں, ایک طرح سے یہ ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں, لیکن جب کہیں گے رب, اے میرے رب آپ معاف فرما دیجئے, آپ رحم فرما, اپنی طرف کوئی منصوب ہے نہیں, اس لیے کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھا سکوں, میرا چہرہ اس لائق نہیں کہ میں اللہ کے حضور اس کو پیش کر سکوں, ایسا روسیہ ہوں میں. اس لیے فوراً کہا گیا رب اغفر ورحم, اے میرے رب اغفر, معاف فرما دے, ورحم رحم فرما دے, وانت خیر الراحمین, اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے, سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. استغفر اللہ ربی, اتنا پڑھ لو, یہ بھی استغفار ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی, یہ پڑھ لو, یہ بھی استغفار ہے. جو بھی آپ کو استغفار کا صیغہ یاد ہے آپ پڑھ لیجیے, 300 مرتبہ پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. درود شریف بھی 300 دفعہ پڑھ لیا آپ, 300 دفعہ پڑھنے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا. لمبا درود پڑھیں گے, جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو نور نالا نور درود ابراہیمی, وہ سب سے افضل درود ہے. لیکن اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکے تو چھوٹا والا درود پڑھ لیجیے, صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دیر لگی اس میں؟ 300 دفعہ پڑھنے میں 5-6 منٹ لگیں گے بس آپ کو. اور اب سے جمعہ شروع ہو چکا ہے, مغرب سے اسلامی دن شروع ہوتا ہے, کل مغرب تک درود شریف جمعے کے دن 1000 دفعہ پڑھنے کی کوشش کرو. کتنی دفعہ؟ 1000 دفعہ. اس کی بڑی فضیلت. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ہر جمعے کو 1000 دفعہ درود شریف کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک دنیا ہی میں اس کو اس کا جنت کا ٹھکانہ نہ دکھا دے. کئی بشارتیں اس میں, ایمان پر خاتمہ ہوگا جبھی تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے, اچھی موت ہوگی, اچھے اعمال کی توفیق ملے گی. تو ہر جمعے کو یہ معمول بنایا آپ, جو بھی درود آپ کو یاد ہے پڑھ لیں, اور اپنے گھر والوں کو بھی پیغام پہنچائیں آج ہی, ان کو بھی بتایا بھائی جمعہ ہے اور ہم فضیلت سن کے آئے ہیں. 1000 دفعہ درود پڑھنے کا معمول بنا لو جمعے کے دن, اس کی اتنی برکتیں ہیں. آج کل, پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اب بھی ایسے لوگ ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حکم ہے کہ جمعے کے دن درود کی کثرت کرو, تو الحمدللہ ان گنہگار آنکھوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جمعے کے دن 1,00,000 دفعہ درود پڑھ لیتے ہیں. حضور نے حکم فرمایا ہے, ہم لاکھ تک نہیں پہنچے, 1000 کا تو آج سے معمول بنا لے انشاءاللہ العزیز. یہ 1000 کا معمول بنا لے کوئی مشکل نہیں. ہمارے جاننے والوں میں ایسے ہیں جو بتا رہے تھے مجھے بھی کچھ دن پہلے, الحمدللہ مفتی صاحب جب سے آپ سے ہم نے حدیث سنی ہے ہم تعداد بڑھاتے رہے اور اب 36,000 پہ پہنچ چکے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ساری مشغولیات کے ساتھ میں. بڑا برکت کا عمل ہے درود کی. ایک بڑی برکت یہ ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود پہنچایا جاتا ہے, بہت ساری حدیثوں میں مضمون ہے, حضور کی دعا اس کو ملتی ہے, حضور کی شفاعت اس کو ملے گی, حضور اس کے حق میں گواہی دیں گے یہ درود شریف کی بڑی برکت ہے. اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو دعا مانگ رہے تھے اس میں یہ الفاظ کہہ رہے تھے, یا اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں ان کے درمیان رہوں گا تو ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا, اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اللہ ہم سب استغفار کر رہے ہیں تو استغفار کی برکتیں بتا رہا تھا میں کہ کافر بھی اگر کرتا ہے کہا تو اللہ نے ان کو بھی ایسا فائدہ پہنچایا کہ عمومی عذاب سے ان کو بچا لیا, ورنہ ان کی جرات ایسی تھی اور ایسی بڑی گستاخی تھی ان کی کہ ایسی گستاخیوں پر پہلی امتوں پر عذاب آ گئے ہیں, پتھروں کی بارشیں ہو گئی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا, اور خطبے میں آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہی ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. اچھی طرح سمجھ لو, چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينكسفان لموت احد, یہ اگر گرہن ہوتے ہیں تو کسی کی موت پر نہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے پر. ہاں اللہ کی نشانی ہے, ان کا گرہن ہونا بھی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور ایک طرح کی تنبیہ ہے. تو فافزعوا الى ذکر اللہ تعالی, جب ان کو گرہن لگے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ سے مانگو, رو دو, استغفار کرو. مصنف یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے وقت میں رو رہے تھے, برابر رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رونا اللہ کے سامنے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کو بھی اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے چاہیے, خوب رونا چاہیے, راتوں کو اٹھ جائے اور اپنی دل کی سوغات آنسو کی شکل میں اللہ کے حضور پیش کرے. اگلی حدیث ہے عطا ابن صائب حضرت اکریمہ سے, اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنة له تقضی فاحتضنها فوضعها بین یدیہ فماتت وهي بین یدیہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تقضی جن کی موت کا وقت قریب تھا, قریب الموت تھی, وہ قضا ان کی قریب تھی, انتقال ہو رہا تھا ان کا, ان کے پاس آئے اور ان کو لیا, ہاتھ میں اٹھایا, فاحتضنها اور گود میں لیا, فوضعها بین یدیہ اور گود میں لے کے سامنے رکھا اپنے, لیکن اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. علماء کا اختلاف ہے کہ یہ بیٹی ہے یا پوتی ہے یا نواسی ہے. پوتی تو آپ کی کوئی نہیں تھا, پوتا پوتی تو کوئی نہیں, تو دیوتی یا دیوتا, نواسی یا نواسوں میں سے کوئی ایک ہے, اور ان کو بھی بیٹی بیٹا ہی کہہ دیا جاتا ہے, اس لیے راوی نے یہی کہہ دیا کہ حضور کی بیٹی ہیں وہ. اور بہت سی روایتیں یہی بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کی صاحبزادی ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبزادی نہیں بلایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو ان کا بالکل موت کا وقت قریب تھا, حضور نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا, گود میں اٹھایا, اور گود میں جیسے ہی اٹھایا تو تھوڑی دیر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. وہیں پر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں. یہ ام ایمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بہت وفادار خادمہ ہے, یہی وہ ام ایمن ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے اپنی والدہ کے ساتھ مدینے میں گئے 6 سال کی عمر کے, اور واپسی میں ان کی والدہ کا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہوا ہے, حضرت ام ایمن ہی ساتھ میں تھی, یہی ان کو لے کر آئی. جب لے کر آ رہی ہیں دیکھتی ہیں اچانک غائب ہو گئے, تلاش کیا, پھر پھر اسی قبر پہ پہنچی, دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. پھر حضرت ام ایمن نے ان کو سنبھالا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور سمجھا بجھا کر سنبھال کر یہ لے کر آئی ہیں مکہ مکرمہ میں. حضور سے بڑی محبت فرماتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان کی شادی آگے چل کر اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی, اور انہی کے صاحبزادے ہوئے حضرت اسامہ بن زید. عربوں کے اندر شادی کے مسئلے میں عمروں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. کسی موقع پہ غالباً میں نے تفصیل بیان کی تھی حضور کے نکاح کے تعلق سے, عربوں میں عموماً اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں اگر 60 سال کی عمر میں کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھی اس کے لیے پیغامات مل جاتے ہیں. کسی مرد کا 80 سال کی عمر میں, کوئی مرد اگر 80 سال کی عمر میں ایسا ہے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے بھی پیغامات مل جاتے ہیں. وہاں پہ ایک ماحول ہے تو عمروں کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو یہ عمر میں اگرچہ بڑی تھی ان سے, حضرت زید سے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو نکاح ہوا اور برکتی نکاح ہوا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم الشان صحابی رسول انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. ام ایمن وہاں موجود ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ چیخ پڑی, صاحت ام ایمن, چیخ چیخ کے روتی ہیں نا عورتیں, ایسے یہ بھی رونے لگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقالت یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبکین عند رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول کے سامنے تم اس طرح سے رو رہی ہو. فقالت الست اراک تبکی, تو یہ کہنے لگی ہے تم ایمن یا رسول اللہ آپ بھی تو رو رہے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے, کیا آپ بھی تو رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا انی لست ابکی, میں ایسے نہیں رو رہا ہوں جیسے تم رو رہی ہو, تمہارے اور میرے رونے میں فرق ہے, میں جو رو رہا ہوں آنسو نکل رہے ہیں اور یہ آنسو انما ہی رحمہ, یہ رحمت ہے جو میرے دل کے اندر, رحمت ہے, پیار ہے, شفقت ہے, اور وہ آنسو کی شکل میں ڈھلک رہی ہے. ان المؤمن بکل خیر على کل حال, پھر حضور نے فرمایا ایمان والا ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے, اگر اسے تکلیف اور مصیبت بھی پہنچتی ہے تو بھی خیر ہی میں ہے وہ, اللہ کی طرف سے خوشحالی پہنچ رہی ہے تو بھی خیر میں ہے. بہت سی احادیث کے اندر یہ مضمون ہے, ایمان والے کو کانٹا چپتا ہے اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے, ثواب ملتا ہے. تو کبھی انسان کو اگر تکلیف پہنچے, مصیبت پہنچے تو وہ پریشان نہ ہو, اللہ کا فیصلہ ہے, اس پر راضی رہے. اور کبھی کبھی یہ تکلیف اور مصیبتیں اللہ کے قربوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں, اور کبھی اتنا قرب ان تکلیفوں سے مل جاتا ہے کہ بڑی بڑی عبادتوں سے اور طویل محنتوں سے نہیں مل پاتا. حدیث پاکی میں مفہوم ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ایک خاص مقام تک پہنچ جائے, معرفت کی اور میرے قرب کی خاص مقام تک پہنچ جائے, اور وہ بندہ اتنی عبادت کر نہیں پاتا, اتنی نمازیں نہیں پڑھتا, اتنی مجاہدے نہیں کرتا, اتنے جیسے کرنا چاہیے اتنا کر نہیں پاتا, تو اللہ پاک اس پر کچھ مصیبت اڈیل دیتے ہیں, پریشانی اڈیل دیتے ہیں, حالات اس پر ڈال دیتے ہیں. اب جب یہ حالات کی چکی میں پستا ہے تو پھر یہ انسان اللہ کی طرف ٹوٹ کر رجوع کرتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ سارے سہارے ٹوٹ گئے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, اب صرف ایک سہارا ہے اللہ کا, اور ٹوٹ کر پورے دل کے ساتھ, پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بس اللہ ہی سے کہتا ہے, اللہ ہی کو پکارتا ہے, رات دن اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے, تو پھر اس کو برکتیں ملتی ہیں. وہ مقامات قرب جو کئی کئی سالوں کی محنتوں کے بعد میں ملتے ہیں, وہ اس کو اس ذرا سی مصیبت کے آنے پر مل جاتے ہیں. اس لیے اگر کسی اللہ والے کو یا نیک لوگ کو آپ مصیبت میں پھنستا ہوا دیکھیں تو بدگمان نہ ہوئے, کچھ کیا ہوگا اس نے جبھی تو ایسے مصیبت میں پھنس رہا ہے. نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ یہ حالات, یہ مصیبت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب ہو جائے. اور ایسے موقع پہ جب انسان پکارتا ہے نا تو یہاں سے دل کی گہرائیوں سے, صمیم قلب سے اللہ کو پکارتا ہے, اور اللہ پاک اسی پکار سے خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اسی پکار سے ہم کو بندے پکاریں اور ہم تک پہنچیں. تو مصیبتیں اور پریشانی بھی اگر آئیں تو پریشان نہ ہونا چاہیے. ان المؤمن بكل خیر علی کل حال, ایمان والا حال حال میں خیر ہی میں رہتا ہے. ان نفسہ تنزع من بین جنبی وهو یحمد اللہ تعالی, فرمایا کہ خود اس کا نفس نکالا جاتا ہے اور وہ حق تعالی شانہو کی حمد کرتا ہے. یعنی خود انسان کی کبھی جان نکلتی ہے اور اس جان نکلنے میں بھی کیا کرتا ہے, وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے. وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مومن ہر حال میں کیا ہے, خیر ہی میں ہے. مصیبتوں میں ہے تو خیر میں ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو بھی خیر میں ہے. اس میں بھی وہ اللہ ہی کی تعریف کرتا ہوا اللہ کے پاس اس کو جانا چاہیے. ان نفسہ تنزع من بین جنبیہ وهو احمد اللہ تعالی. اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو میت وهو یبکی او قال وعیناہ تہراقان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ بنفس نفیس خود تشریف لائے حضرت عثمان ابن مضعون کے پاس, وہ ہوا میت, حالیہ کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے, چرپائی پہ لیٹے ہوئے. آپ جب تشریف لائے تو اسی حال میں آپ نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا. قبلا عثمان ابن مضعون, یہ انتہائی محبت کی علامت ہے کہ آپ کو ان سے اتنی محبت ہے کہ وہ مر چکے ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی پیشانی کو بوسا دیا. وہ ہوا یبکی, بوسا دیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ کی آنکھیں جاری تھیں, ان سے آنسو نکل رہے تھے. یہ عثمان بن مضعون کون ہے؟ جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں, دودھ شریک بھائی, رضاعی بھائی. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب حضور کے جو چچا ہیں, اسد اللہ جن کا لقب ہے اللہ کا شیر, وہ بھی حضور کے رضاعی بھائی بھی ہیں, وہ چچا بھی ہیں حضور کے. حضرت عثمان ابن مضعون بھی حضور کے رضاعی بھائی ہیں, دودھ شریک بھائی ہیں. اس لیے حضور کو ان سے اور ان کو حضور سے بڑی محبت ہے. ابتدائے اسلام میں, اسلام کا بالکل آغاز تھا جب, اسی وقت یہ مسلمان ہو گئے تھے. 13 لوگوں کے بعد 14 نمبر انہی کا تھا, 14 نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت تھی, حضور سے تو ان کو محبت تھی, ان کے گھر والوں کو بھی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاص دوست تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر محنت کی اور پھر ان کی سمجھ میں بات آ گئی اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی ہے, اس لیے ان کو ذو ہجرتین کہا جاتا ہے, دو ہجرت والے. پھر بعد میں مدینہ منورہ کی ہجرت کی ہے. بڑے عابد زاہد انسان تھے, دنیا سے گویا بالکل لگاؤ ہی نہیں تھا. آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ پہلے بھی غالب بنایا ہے کہ 3 لوگ حضور کی خدمت میں آتے ہیں, حضور موجود نہیں تھے, حضرت ام سلمہ کے یہاں, وہاں پر حضور کے اعمال پوچھتے ہیں, حضور کے رات کے کیا اعمال ہیں. تو بتاتی ہیں زوجہ مطہرہ حضور کی رات کے اعمال یہ ہیں کہ آپ آتے ہیں, آرام بھی فرماتے ہیں, گھر والوں کا بھی قضا کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں تو بہت محنت کرنا ہے.
ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں اب ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہوں گا, افطار نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں اب کبھی رات کو میں سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا اما انا فاعتزل النساء, میں اب کبھی عورتوں کے پاس ہی نہیں جاؤں گا. ان تین میں سے ایک یہ بھی ہے حضرت عثمان ابن مظعون, اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے اندر زہد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, یعنی دنیا بیزاری, دنیا سے ایک گنا بھی محبت نہیں ہے, بس آخرت ہی کا خیال ہے, اللہ کا خیال ہے. تو زاہد قسم کے صحابی ہیں. شراب پینا جب جائز تھا, ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے نا کہ شراب پینا جائز تھا, پھر جب حرام ہوئی ہے بعد میں شراب, پھر جو چھوڑ دیا صحابہ نے, اور ایسا چھوڑا کہ اگر شراب کا پیالہ منہ کے قریب ہے اور کان میں آواز آئی کہ آج سے شراب حرام ہو گئی تو پھر وہ منہ تک نہیں گیا بلکہ وہیں سے اس کو اڈیل دیا. اور گھروں میں شراب رکھی رہتی تھی, جب اعلان ہوا شراب کی حرمت کا تو لوگوں نے مٹکے توڑ دیے شرابوں کے. پرانی شراب میں نشہ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ پرانی پرانی شرابیں گھروں میں رکھتے تھے, مٹکے توڑ دیے تو کافی دنوں تک ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو مٹی کے اندر چونکہ شراب ملی ہوئی تھی تو اس کی بو آنے لگتی تھی شراب کی, جب بھی بارش ہوتی تھی ایسا ہوتا تھا. تو ایک موقع ایسا تھا کہ شراب جائز تھی پھر حرام ہو گئی, تو جس وقت جائز تھی اس وقت بھی انہوں نے شراب نہیں پی تھی, انہوں نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مہاجرین میں سب سے پہلے وفات مدینہ طیبہ میں انہی کی ہوئی ہے, سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں یہ مدفون ہے. تو 2 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا اور حضور کو اطلاع ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ کے دوست, آپ کے رضائی بھائی, دوست شریک بھائی انتقال فرما گئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے ان کی پیشانی مبارک کو آپ نے بوسہ دیا. وہ میت, حالانکہ ان کا انتقال ہوا تھا, وہ یبکی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر رو رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. یہ بھی کیا رحمت جو آپ کے دل کے اندر تھی وہ آنسو کی شکل میں نکل رہی تھی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی سے محبت ہے ہماری اور وہ نیک بندہ ہے, اللہ والا ہے, انتقال بھی ہو چکا ہے, تو اس کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہے تو دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں, خود حضور نے پیشانی کو بوسہ دیا سامنے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ذرا دور تھا, ان کو اطلاع دی گئی, سرکار چلے گئے, آپ آئے تو یہاں کا منظر ہی الگ ہے. عثمان غنی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا, کسی کو چپ لگ گئی, بولتے ہی نہیں ہے کوئی, یعنی سب پر ایک عجیب حیرانگی کا عالم تاری ہے, پریشان ہے, کیونکہ ایسا صدمہ کبھی کسی کے اوپر نہیں آیا تھا. حضور سے ایسی محبت تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ بس حضور اور ہم ایک ساتھ ہی رہیں گے, کبھی ہم جدا نہیں ہو سکتے. آدمی جب کسی سے ایسی شدید محبت کرتا ہے تو اس محبت کے علاوہ ہر چیز کو بھولے رہتا ہے, اس کی جدائیگی کا لفظ بھی اس کو برداشت نہیں ہوتا کہ ہم جدا ہو سکتے ہیں. سرکار سے محبت ان کو ایسی تھی. عمر ابن خطاب جیسے مضبوط انسان, ہر اعتبار سے مضبوط, وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں, ہوش کھو بیٹھتے ہیں, اور دیوانہ وار مسجد نبوی میں تلوار لیے پھر رہے ہیں کہ خبردار کسی نے کہہ دیا حضور وفات پا گئے تو گردن ناپ دوں گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پورے ہوش کے ساتھ ہیں, حضور کے پاس آتے ہیں سیدھے, چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں, چہرہ چمک رہا ہے, اور آنے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ طبت حی ومیتا, خدا کی قسم جس طرح آپ موت سے پہلے تر و تازہ تھے اسی طرح اب بھی ہیں آپ, اسی طرح اب بھی ہیں آپ. اور پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے, ممبر پر آپ تشریف لائے, اور آنے کے بعد میں آپ نے فرمایا قرآن پاک کی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اس آیت کریمہ میں حضور کی وفات کی خبر دی گئی ہے, انك ميت وانهم ميتون. اے محمد آپ بھی دنیا سے تشریف لے آئیں گے, آپ سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. یاد پڑھی اور زبردست بات ارشاد فرمائی, من کان یعبد محمد فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. لوگوں اچھی طرح سن لو, اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ محمد کی پوجا کرتا تھا وہ, اچھی طرح سن لو, محمد دنیا میں نہیں رہے, وفات پا چکے ہیں, دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں آپ. فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا, اس کی عبادت کرتا تھا, تو وہ جان لے اللہ حی ہے, زندہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. ایک طرف اتنی عقیدت حضور سے, اور ایک طرف امت کو سنبھالنے والا جو عظیم الشان کام انجام دیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حوصلہ تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شانیں پکڑ کر ہلایا, کہ عمر ہوش میں آؤ, حضور دنیا میں نہیں رہے اب. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبہ سننے کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پورے پھر باہوش ہو گئے. تو کسی کی وفات ہو جائے, نیک لوگوں میں سے ہیں, آپ کے محبوبین میں سے ہیں وہ, تو آپ پیشانی کو بوسا دے سکتے ہیں. لیکن پیشانی کو بوسا دینے کا مطلب یہ نہیں کوئی نامحرم ہے اس کو بوسا دینے لگو, نامحرم کو تو دیکھنا بھی درست نہیں ہے, اچھی طرح سمجھ لیجئے آپ. موت کے بعد بھی نہیں دیکھنا چاہیے, موت کے بعد بھی نہیں دیکھنا ہے. بہت سے گھروں کے اندر یہ معمول ہوتا ہے, دیکھا گیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے, عورتوں کا انتقال ہوا وہاں تو ذرا احتیاط کر لیتے ہیں, مرد نامحرم نہیں آتے, لیکن اگر کسی مرد کا انتقال ہوگا تو عورتیں خوب آتی ہیں, لائن لگا کے دیکھتی ہیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے, جیسے پہلے پردہ تھا اب بھی پردہ ہے. اللہ تعالیٰ دین کی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الله كامل توبة كامل هداية کامل عافیت نصیب فرمائیے, نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے, ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ موت تک عافیت کے ساتھ تقوی پر رکھیے, ہم سب کے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے, تابناک بنائیے, ہر اعتبار سے اللہ ان کو کامل اور مکمل بنائیے. ہم میں سے جن کے عاجز اقرب رشتہ دار ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم نصیب فرمائیے, آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے, اور آپ کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم جو کچھ سنتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے, آپ کی سنتوں کے تعلق سے, اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائیے, اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ ان تمام باتوں کا مبلغ اور داعی بھی ہم سب کو بنا دیجیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.